الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما محترم حضرات اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اور کتب کا طویل سلسلہ جاری فرمایا تاکہ میری مخلوق میرے بتلائے ہوئے قوانین اور اصولوں کے مطابق زندگی گزار کر دارائن کی کامیابیاں حاصل کر سکیں۔ ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے کی اور انتہا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کی۔ آپ سب سے آخری نبی اور رسول ہیں اور آپ کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا اور قرآن عظیم یہ آخری منزل من اللہ کتاب ہے، اس کے بعد کوئی دوسری کتاب اور کسی قسم کا وحی کا سلسلہ جاری و ساری نہ رکھا بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ کام یہ سلسلہ بند کر دیا۔ ہمیشہ کسی مذہب کی حقانیت اور صداقت کے لیے دو چیزیں اس پر دلالت ہوا کرتی ہیں، ایک تو اس مذہب کی تعلیمات، دوسرا ان تعلیمات کو پیش کرنے والے کی زندگی اور کردار۔ یہ دونوں ہی چیزیں قرآنی تعلیمات یعنی قرآن عظیم اور ان کو پیش کرنے والی ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی حقانیت اور صداقت اس قدر صاف اور واضح کہ یہ چیلنج کیا گیا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس قرآن جیسا کوئی قرآن نہیں بنا سکتے، دس صورتیں نہیں لا سکتے، تو چلو ایک صورت ہی لے آؤ. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صداقت بیان کرتے ہوئے فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، میں ایک عرصہ طویل تمہارے اندر گزارے بیٹھا ہوں، 40 سال کا طویل عرصہ گزار دیا، میرا بچپن لڑکپن اور جوانی کی بہاریں تمہارے اندر گزری، تو میری 40 سالہ زندگی نبوت سے پہلے والی اس کے کسی موڑ اور جوڑ پر اشارہ کر کے بتلاؤ. نبوت کے بعد والی زندگی تو پاک صاف ہے ہی، لیکن نبوت سے پہلے کی بھی کسی معاملے کے اندر اشارہ کر کے بتلاؤ کہ میں نے غلط بیانی کی ہو، جھوٹ بولا ہو، کسی کے ساتھ ہیرا پھیری کی فریب اور دگا کیا ہو. تو آپ کے مخالفین اور دشمن ان دونوں چیلنجوں کو نہ قرآن کی صورت جیسے کوئی صورت لا سکے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی کے کردار اور اخلاقیات پر کسی قسم کا اشارہ کر سکے. اور یہ واضح بینہ دلیل تھی کہ آپ بھی بالکل حق اور سچ پر ہیں، اور جو کچھ آپ تعلیمات پیش کر رہے ہیں وہ بھی برحق ہیں اور سچ ہیں. چنانچہ قرآنی تعلیمات اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ یہ انسانوں کے لیے کامل ترین اور ہر طرح کی رہنمائی کرنے والی چیزوں پر مشتمل تھا، اور ان کو اپنانے والے انتہائی قلیل مدت میں ان کی کامیابی کی تناب جوزہ کے شانوں پر تن گئی، اور بھیڑ بکریاں چروانے والے وہ انتہائی قلیل وقت کے اندر دنیا کے وسیع و عریض علاقوں کے مالک بنے. یہ چیز دیکھ کر اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کو گوارا نہ ہوئی، انہوں نے بہت جتن کیے، کوششیں کی اس ابھرتی ہوئی تحریک کو کسی نہ کسی طرح دبا دیا جائے، ہر حربہ استعمال کیا، لیکن چونکہ دعوت بھی برحق تھی اور دعوت کو پیش کرنے والی ذات بھی برحق اور سچ تھی، جس کی بنا پر یہ دعوت کسی طرح بھی دب نہ سکی، اپنی طرف سے مخالفین نے یہ کوشش کی اس دعوت اور دعوت کو پیش کرنے والے سے لوگوں کو متنفر کیا جائے. کبھی ساحر، کبھی کاہن، اور کبھی اساطیر الاولین، طرح طرح کے اس طرح کے پروپوگنڈے کر کے لوگوں کو بدزن کیا جائے. لیکن یہ دعوت پھیلتی جا رہی تھی، اور قلیل وقت کے اندر یہ پورے عرب سے نکل کر دنیا کے بہت سے علاقوں پر یہ دعوت پھیل چکی تھی، اور بہت سے علاقے اور ممالک مسلمانوں کے متحد ہو چکے تھے. تو دشمنوں نے آخری حربہ یہ سوچا کہ جب تک اس خالص دعوت کے اندر کوئی رخنے نہ ڈالے جائیں، اس کو شکوک و شبہات اس کے اندر نہ ڈالے جائیں، اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. چنانچہ انہوں نے انتہائی چاتر یہودی عبداللہ بن سبا اس کا انتخاب کیا کہ اس کو اسلام کا لبادہ اڑا کر مسلمان بنا کر مسلمانوں کے اندر داخل کیا جائے، اور ان کی خالص جو دعوت ہے اس کے اندر گدلا پن کر دیا جائے، اس کے اندر شکوک و شبہات، طرح طرح کے اشکالات تحریفات اور اختلافات اس کے اندر ڈال دیے جائیں۔ چنانچہ عبداللہ بن سبا اور اس کی ذریت جو اسلام اور مسلمانوں کے دشمن تھی، انہوں نے ایسے کیا کہ اوپر اوپر سے مسلمانوں والا بھیس بدلا، شکل و صورت وضع قطع مسلمانوں والی بنا کر مسلمانوں کے اندر داخل ہو کر اس خالص دعوت، خالص افکار اور خالص جو نظریات تھے ان کے اندر طرح طرح کی تحریفاتیں کر دی، اپنی طرف سے بنا بنا کر بہت سی چیزیں ان کے اندر داخل کر دی اور ان خالص چیزوں کے اندر اشکالات پیدا کر دیے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو ایک اسلامی تحریک دن بدن ترقی کرتی جا رہی تھی اس کی ترقی کے اندر کمی واقع ہوگی، بلکہ مسلمانوں کے اندر آپس میں انتشارات شروع ہو گئے اور عبداللہ بن سبا یہودی کی سازش اور دیگر اس کے اراکین جو اس کے اندر کا کافی کامیاب ہوئے۔ یہ سبائی ذریت بحروپیے کے رنگ میں مختلف ادوار میں مسلمانوں کے اندر گھل مل کر یہ خرابیاں واقع کرتی رہی، سلسلہ جاری رہا اور ان کا کلا کما کرنے والے بھی ہر دور کے اندر اسلام، مسلمان اور اسلام پر جانے دینے والے آئے اور انہوں نے ان کے حقاں اصل صورت حال سے واضح کر کے مسلمانوں کے سامنے اصل دین کو رکھا۔ چلتا چلتا یہ سلسلہ بر صغیر تک پہنچا۔ بر صغیر میں انگریز چاتر اس نے اپنی چالوں کے ساتھ اس علاقے پر قبضہ جما لیا، تو قبضہ جمانے پر غیر مسلم قوتیں ان کے ساتھ ان کا ساتھ دینے لگی۔ سب سے زیادہ ان کی مخالفت کرنے والے وہ صرف مسلمان ہی تھے، جو کسی صورت میں بھی اپنے عقائد اور نظریات کو بیچنے والے نہیں ہوا کرتے۔ انگریز اس نے بہت لالچ اور طرح طرح کے عہدے پیش کیے اور ہر طرح کی ترغیب بھی دی اور ترہیب بھی کہ یہ مسلمان ہماری حکومت کو تسلیم کر لیں اور اس کے لیے ہم جو یہ دنیاوی لالچ اور تمے چاہتے ہیں یہ تمام دے دیے جائیں، لیکن چونکہ مسلمان ضمیر فروش نہیں ہوا کرتا، جب دیکھا کہ یہ مسلمان ہمارے کسی بات کے اندر کا ساتھ نہیں دے رہے بلکہ یہ ہماری حکومت کا انکار کر رہے ہیں، تو انگریز نے سوچنا شروع کیا کہ کون سا طریقہ اور حربہ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کو ان کے عقائد و نظریات، خصوصاً جہاد فی سبیل اللہ جس کے لیے یہ اپنی جانوں کو قربان کر دیتے ہیں، بچوں کو ذبح کروا دیتے ہیں اور تمام قربانیاں دینے کے لیے تیار رہتے ہیں، کسی نہ کسی طرح ان سے یہ جذبہ ختم کیا جائے اور ان کی خالص تعلیمات جو ہے ان کے اندر شکوک و شبہات ڈال کر ان کو ختم کیا جائے، یہی ایک طریقہ ہے۔ اس کے لیے انگریز انہوں نے ایک کمیشن قائم کیا جس نے پورے ہندوستان کا سروے کیا تاکہ دیکھا جائے کہ کون سی چیز ہے جو مسلمانوں کو اس چیز پر آمادہ کرتی ہے اور کس طرح ہم ان کو اپنے زیر کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اس کمیشن نے برطانوی پارلیمنٹ میں جا کر یہ رپورٹ پیش کی کہ مسلمانوں کے دلوں سے جذبہ جہاد مٹانے کے لیے قرآن کی تعلیمات اور ان کے نبی اور ان کے اسلاف کی محبت و عقیدوں کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کسی بحروپیے کو کھڑا کیا جائے جو نام تو اسلام کا لے لیکن وہ اسلامی تعلیمات کا کلا کما کرے، جہاد کو ختم کر دے اور اسی طرح مسلمانوں کے اندر جو دینی غیرت ہے، جس چیز جو چیز ان کو مرنے مٹنے پر آمادہ کرتی ہے وہ ان سے ختم کی جائے۔ چنانچہ اس کام کے لیے انہوں نے سوچنا شروع کیا کہ وہ کون سا آدمی ہو سکتا ہے، تو ان کی نظر مرزا غلام احمد قادیانی پر پڑی جو کہ اس وقت سیالکوٹ کی ڈی سی آفس کے میں ایک معمولی درجے کا کلرک تھا، اردو عربی اور فارسی گھر میں کچھ نہ کچھ پڑھی ہوئی تھی، اگرچہ تھا یہ کام چور اور پڑھائی سے بھی جی چرانے والا۔ مختاری کا امتحان دیا لیکن ناکام ہو گیا، کیونکہ علمی طور پر اتنا ایک کامیاب نہ تھا۔ غرض یہ کہ دینی اور دنیاوی تعلیموں دونوں اعتبار سے یہ ناقص رہا۔ گھریلو ڈانٹ ڈپٹ کی وجہ سے اپنے علاقے کو چھوڑ کر جب سیالکوٹ میں پہنچا تو وہاں ڈپٹی کمشنر کے توسط سے مسیحی مشن کے ایک اہم اور ذمہ دار شخص نے اسے ڈی سی آفس میں ملاقات کی، گویا کہ اسے یہ انٹرویو لیا اور تمام اپنا ذہن بتلایا اور طرح طرح کے لالچ اور تمے دیے۔ چنانچہ اس نے حضرت جناب کا آگے جواب دیا تو یہ فرد جو ان کو یہ طرح طرح کے لالچ اور تمے دینے والے اور اپنا ایک اعلی کار بنانے والے تھے، وہ تو یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد انگلینڈ پہنچ گئے۔ مرزا قادیانی ملازمت چھوڑ کر سیالکوٹ سے قادیان اپنے علاقے میں پہنچ گیا۔ باپ نے کہا، نوکری کی فکر کرو، کیوں چھوڑ کر آگے ہو؟ جواب دینے لگا، میں نوکر ہو گیا ہوں، مطلب اب بیٹھے بٹھائے مجھے تنخواہ ملا کرے گی۔ چنانچہ ایسے ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد منی آرڈر پر منی آرڈر ملنے شروع ہو گئے، جس کے اندر مرسل بھیجنے والے کا نام پتا نہیں ہوتا تھا، بغیر کسی پتے کے کہ کون بھیج رہا ہے۔ طرح طرح کے بھاری رقم کے منی آرڈر ملنے شروع ہو گئے۔ چنانچہ اس ایک مکمل تفصیل اس کا کردار کہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کہاں پیدا ہوا، کیا اس کی تعلیم تھی، کیا اس کا کردار اور اخلاق تھا، کن کن مراحل کو طے کر کے یہ اس درجے تک پہنچا، یہ ایک الگ موضوع ہے جو کبھی کسی دن پھر اگر موقع ملا تو بیان کیا جائے گا کہ اس کا کردار اور اخلاق اور اسوہ کیا تھا جو ایک ریموٹ کنٹرول نبی بنا ہوا تھا، جو انگریز کہتا تھا اسی طرح یہ تمام کچھ کیا کرتا تھا۔ تو میں نے آج کے موضوع کے اندر چند ایک وہ چیزیں بیان کرنی ہے کہ جو اس نے اپنے عقائد و نظریات اور افکار لوگوں کے سامنے پیش کیے ہیں۔ تمام چیزیں انہی کی کتابوں سے، خود لکھنے والے بھی یہی، چھاپنے والے بھی یہی، اور یہ کتابیں آج بھی ملتی ہیں، انہی کے حوالہ جات سے میں تمام کے تمام آپ بھائیوں کے سامنے رکھوں گا، تاکہ یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ یہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا جھوٹا، اس کے کیا عقائد و نظریات تھے اللہ کی ذات کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بارے میں، دیگر انبیاء کے بارے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں، اور اسی طرح قرآن اور حدیث کے بارے میں، اور حرمین کے بارے میں، یہ تمام کے تمام اس کے کیا عقائد و نظریات تھے۔ اس کی مرزا قادیانی کی یہ تمام کتب جو ہے ان کو مدون اور مرتب کر کے 23 جلدوں پر ایک بڑی ضخیم کتاب مرتب کی گئی ہے، جو 23 جلدوں پر مشتمل ہے، جس کا نام ہے روحانی خزائن۔ تو یہ روحانی خزائن کے اندر ایسی ایسی چیزیں اس کے اپنی قلم سے لکھی ہوئی مدون اور مرتب ہیں، جن کو سننے پر ایک مسلمان کا کلیجہ پھٹنے کو آتا ہے، دل چھلنی ہو جاتا ہے، اور آنکھیں آنسو کے خون کے آنسو بہاتی ہیں۔ ان میں سے چند ایک چیزیں اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس کے کیا کیا نظریات اور عقائد تھے۔ تو سب سے پہلے اللہ کے بارے میں، کہ اللہ کی توہین، گستاخی اور بے ادبی کے بارے میں اس نے کیا کچھ اپنی کتابوں کے اندر لکھ دیا ہے۔ تو چند ایک چیزیں، اتنا وقت نہیں کہ اس کے تمام وہ بےحودگیاں اور اللہ کی گستاخیاں اور بے ادبیاں جو اس نے کی ہیں وہ تمام بیان کی جائیں۔ صرف چند ایک میں لکھتا ہوں بتلاتا ہوں. چنانچہ یہ لکھتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا, میں نے سمراد مرزا قادیانی, میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں, میں نے یقین کر لیا کہ میں وہی ہوں. استغفر اللہ. یہ دیکھیے, یہ اپنا اس کا لکھا ہوا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں. حوالے کے لیے دیکھیے آئینہ کمالات اسلام صفحہ 564 اور روحانی خزائن جلد 5 صفحہ نمبر 564 از مرزا قادیانی. اسی طرح ایک جگہ لکھتا ہے میں نے اپنے ایک کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ میں وہی ہوں. حوالے کے لیے دیکھیے کتاب البریہ صفحہ نمبر 85 روحانی خزائن جلد 3 صفحہ نمبر 103 از مرزا قادیانی. اسی طرح ایک جگہ یہ لکھتا ہے کہ ایک بار مجھے یہ الہام ہوا تھا کہ خدا قادیان میں نازل ہوگا اپنے وعدہ کے موافق. یہ اس کا اپنا الفاظ ہے کہ ایک بار مجھے یہ الہام ہوا تھا کہ خدا قادیان میں نازل ہوگا. قادیان یہ اس کا آبائی گاؤں جہاں یہ پیدا ہوا. حوالہ کے لیے دیکھیے تذکرہ مجموعہ الہامات صفحہ 452 تبا دوم از مرزا قادیانی. ایک جگہ اس طرح لکھتا ہے کہ سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا. سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا. کیا مانا؟ کہ سچے خدا کی نشانی صرف یہ ہے کہ اس نے مرزا قادیانی کو قادیان میں رسول بنا کر بھیجا. تو اس کا دوسرا مفہوم کیا بنا؟ اگر مرزا قادیانی رسول نہیں تو پھر خدا کی سچائی بھی مشکوک ہے, نعوذ باللہ. حوالے کے لیے دیکھیے دافع البلاء صفحہ نمبر 11 روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 231 از مرزا قادیانی. اسی طرح ایک جگہ ایسے لکھتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک موقع پر اپنی حالت یہ ظاہر فرمائی. مسیح موعود سے مراد خود مرزا قادیانی ہے. اپنے آپ کو یہ مسیح موعود کہتا تھا کہ جس عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا احادیث میں وعدہ کیا گیا وہ میں ہوں. کہتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک موقع پر اپنی حالت یہ ظاہر فرمائی کہ کشف کی حالت آپ پر اس طرح طاری ہوئی کہ گویا آپ عورت ہیں اور اللہ تعالی نے رجولیت کی طاقت کا اظہار فرمایا. استغفر اللہ. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ یہ ان کا شاگرد یار محمد قادیانی جو مرزا قادیانی کا انتہائی قریبی مرید ہے, قاضی یار محمد, وہ لکھتا ہے کہ مسیح موعود نے ایک موقع پر اپنی حالت یہ اظہار فرمائی کہ کشف کی حالت میں میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں عورت ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے رجولیت کی طاقت کا اظہار کیا, یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے مباشرت کی. یہ ہے نبی صاحب کے فرامین, سن لیجیے, جو کہتا تھا میں نبی ہوں اور اللہ کے بارے میں اس کے عقائد و نظریہ. حوالے کے لیے دیکھیے اسلامی قربانی ٹیکٹ نمبر 34 از قاضی یار محمد قادیانی جو مرید ہے مرزا قادیانی کا. مولانا عزیر احمد صاحب جنہوں نے اس بارے میں ایک چھوٹی سی کتاب لکھی ہے وہ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر اس کی یہ بات واقعی ایسے ہی ہے, اس نے کہی ہے کہ کشف کی حالت میں میں نے دیکھا کہ میں عورت ہوں اور اللہ تعالی نے مجھ سے اپنے رجولیت کی طاقت کا اظہار کیا, تو پھر وہ اللہ تعالیٰ تو نہیں ہو سکتا کہ جو اس کے پاس آیا تھا وہ کوئی بڑی باروب کوئی شیطان ہو سکتا ہے. تو شیطان اس کے سامنے ایک نورانی شخص بن کر آیا اور اس نے ورگلا فسلا کر مرزا غلام محمد سے اسے اپنی پوری طاقت یعنی قوم لوط کا عمل سے کیا. شاید ممکن ہے یہی وجہ ہے کہ مرزا غلام محمد کے قادیانی کہا کرتا تھا کہ مجھے حیض آتا ہے تو شاید حیض آنے کی یہی وجہ ہو, کیونکہ چنگے ہیوی اور بڑے جسا اور طاقتور شیطان نے اس کے ساتھ عملے قوم لوط والا عمل جو کیا تو خون تو ہر مہینے آنا ہی ہے. یہ تھے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں گستاخانہ اور بے ادب انداز اس نے اختیار کیا. اس طرح کی بہت سی اس کی یہ کتب کے اندر چیزیں ملتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس نے لکھی, اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی اور بے ادبی کے بارے میں بھی بڑی بےحودگیاں اور اپنے بے لگام اور گستاخ قلم کے ساتھ دل خراش باتیں لکھی ہیں. چنانچہ جن میں سے چند ایک آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں. دیکھ جگہ لکھتا ہے کہ پھر اس کتاب میں اس مکالمہ کے قریب ہی یہ وحی اللہ ہے, محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی. دیکھیے ایک غلطی کا ازالہ, صفحہ نمبر 4 روحانی خزائن جلد 18 صفحہ نمبر 207 از مرزا قادیانی. مطلب اس کا یہ ہے کہ قرآن کی یہ جو آیت ہے محمد رسول اللہ والذین معاو اشدہ وللکفار رحماو بینہم, تو اس کے بارے میں مرزا کہتا ہے کہ محمد سے مراد میں غلام احمد ہوں اور رسول اللہ سے مراد بھی میں ہی ہوں. تو قرآن کے اندر جس محمد اور رسول اللہ کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ میں مراد ہوں, تو میرے بارے میں اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کی ہے کہ یہ محمد نامی جو غلام آئے گا, غلام احمد آئے گا جس کا نام محمد بھی ہے اور احمد بھی ہے, یہ اس کے بارے میں تذکرہ کیا گیا ہے. اس لیے آخر میں اس کے کہتا ہے اس وحی الہی میں میرا نام محمد بھی رکھا گیا رسول بھی. اور اسی طرح ایک جگہ لکھتا ہے کہ میں بارہا بتلا چکا ہوں کہ میں بموجب آیت و آخرین منہم لما یلحقو بروزی طور پر وہی نبی خاتم الانبیاء ہوں, اور خدا نے آج سے 20 برس پہلے براہین احمدیہ میں میرا نام محمد اور احمد رکھا ہے, اور مجھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی کا وجود قرار دیا ہے. پس اس طور سے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے میں میری نبوت سے کوئی تزلزل نہیں آیا, کیونکہ ذل اپنے اصل سے علیحدہ نہیں ہوتا. حوالہ دیکھیے ایک غلطی کا ازالہ, صفحہ نمبر 10 روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 212 از مرزا قادیانی. کیا مطلب اس کا؟ تو مطلب یہ ہے کہ میں کئی بار تمہیں یہ بتلا چکا ہوں کہ قرآن کی یہ جو آیت و آخرین منہم لما یلحقو بہم سے مراد میں مرزا ہوں. قرآن نے جو بشارت دی تھی اس سے مراد میں ہوں, اور میرا نام اللہ تعالیٰ نے محمد بھی رکھا اور احمد بھی رکھا ہے, اور میں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ اور مدینہ میں تھے, میں وہی اب قادیان کے اندر میں وہ نبی بن کر آیا ہوں. ایک جگہ ایسے کہتا ہے کہ میں آدم ہوں, میں نوح ہوں, میں ابراہیم ہوں, میں اسحاق ہوں, میں یعقوب ہوں, میں اسماعیل ہوں, میں موسیٰ ہوں, میں داوود ہوں, میں عیسیٰ بن مریم ہوں, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. یہ خود لکھتا ہے. دیکھیے حوالہ کے لیے تتمہ حقیقت الوحی صفحہ 521 روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 521 از مرزا قادیانی. گویا کہ اس کے اندر اپنے آپ کو آدم سے لے کر آخری نبی تک تمام کے تمام کہ میں آدم بھی ہوں, نوح بھی ہوں, ابراہیم بھی ہوں, فلاں نبی فلاں بھی, حتیٰ کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں. اسی طرح ایک جگہ اس طرح لکھتا ہے کہ مسیح موعود خود محمد رسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائی. مسیح موعود سمرا خود مرزا, کہ مسیح موعود خود محمد رسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے، اس لیے ہم کسی کو کسی نئے کلمے کی ضرورت نہیں اس لیے ہم کو کسی نئے کلمے کی ضرورت نہیں ہاں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کی جگہ کوئی اور آتا تو ضرورت پیش آتی۔ کیا مطلب؟ کہ میں مسیح موعود وہی ہوں جو محمد رسول اللہ تھے، یعنی وہ جو پہلے نبی 1400 سال پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، اب دوبارہ ہی میں وہی رسول دوبارہ اس دنیا میں آیا ہوں، تو میرا کلمہ وہی ہے کیونکہ میں وہی نبی ہوں، اس لیے مجھے نیا کلمہ بنانے کی ضرورت نہیں۔ اگر میں کوئی اور ہوتا تو کلمہ بھی نیا کوئی اور ہو جاتا۔ حوالے کے لیے دیکھیے کلمۃ الفصل صفحہ 158 از مرزا بشیر احمد، جو کہ بیٹا ہے مرزا قادیانی کا، مرزا قادیانی کا بیٹا بشیر، یہ اس کی تحریر ہے۔ اور ایک جگہ قاضی ظہور الدین اکمل جو مرزا قادیانی کا خاص مرید تھا، اس نے ایک نظم لے کر مرزا قادیانی کو پیش کی، اور مرزا قادیانی نے نظم پڑھ کر بڑی خوشی کا اظہار کیا اور اسے اپنے گھر لے گئے۔ اور اس نظم کے میں دو مصرے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ قاضی ظہور احمد اکمل نے جو نظم پیش کی تھی لے کر مرزا قادیانی کو، اس کے دو مصرے یہ بھی تھے: محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں، محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیان میں۔ یہ دیکھیے اخبار بدر قادیان 25 اکتوبر 1906، اخبار بدر قادیان 25 اکتوبر 1906، اس کے اندر ان کے اس اخبار کے اندر یہ قاضی ظہور الدین اکمل کی یہ نظم آئی ہے۔ اور اسی طرح ایک جگہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہر شخص ترقی کر سکتا ہے اور بڑے سے بڑا درجہ پا سکتا ہے، حتیٰ کہ محمد رسول اللہ سے بھی بڑھ سکتا ہے۔ استغفر اللہ۔ حوالے کے لیے دیکھیے حضرت خلیفۃ المسیح مرزا بشیر الدین محمود کی ڈائری، یہ اخبار الفضل قادیان نمبر 5 جلد 10 17 جولائی 1992۔ اس اخبار کے اندر یہ خلیفۃ المسیح مرزا بشیر الدین محمود کی ڈائری جو اخبار الفضل قادیان کے اندر چھپی ہے، اس کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہر شخص ترقی کر سکتا ہے اور بڑے سے بڑا درجہ پا سکتا ہے، حتیٰ کہ محمد رسول اللہ سے بھی بڑھ سکتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اسی طرح ایک جگہ ہے لکھتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب عیسائیوں کے ہاتھ کا پنیر کھا لیتے تھے، حتیٰ کہ مشہور تھا کہ سور کی چربی اس میں پڑتی ہے۔ استغفر اللہ۔ کیا مطلب؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ عیسائیوں کے ہاتھ پہ بنے ہوئے پنیر وہ کھا لیا کرتے تھے، اور یہ بھی مشہور تھی بات کہ ان کے عیسائیوں کے بنے ہوئے پنیر کے اندر سور کی چربی ڈالی جاتی ہے۔ دیکھیے مرزا قادیانی کا مکتوب اخبار الفضل قادیان 22 فروری 1924۔ اور اسی طرح ایک جگہ انہوں نے اپنا درود جو ہے ضیاء الاسلام پریس قادیان رسالہ درود شریف صفحہ 42 پر یہ درود لکھا ہوا ہے: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى عبدك المسيح الموعود والمهد الموعود وبارك وسلم انك حميد مجيد۔ یعنی درود کے اندر یہ اپنی طرف سے اپنا اضافہ کر کے اپنا مسیح موعود اور مہدی موعود کا اس کے اندر اضافہ کر دیا۔ اور پیچھے تو بتلایا تھا کہ اس کے بیٹے نے، مرزا قادیانی کے بیٹے نے یہ جو کہا تھا کہ مجھے کسی نئے کلمے کی ضرورت نہیں ہے، میرا کلمہ وہی ہے کیونکہ میں وہی نبی وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ آیا ہوں، لیکن یہاں تو یہ دعویٰ کیا کہ ہمیں نئے کلمے کی ضرورت نہیں، اور پھر نیا کلمہ بنا بھی دیا۔ چنانچہ عیسائیوں کا نیا کلمہ جو ہے یہ ان کا مرزیوں کا نیا کلمہ جو ہے یہ ثابت ہے, اور یہ میرے سامنے ایک کتاب ہے عاشقان مصطفیٰ, یہاں یہ تصویر دی ہوئی ہے. یہ تصویر کہاں کی ہے؟ یہ تصویر ہے کہ مرزا ناصر کے دورہ افریقہ پر تصویری کتاب جس کا نام ہے افریقہ سپیکس پر احمدیہ سینٹر ماسک نائجیریا کا یہ فوٹو ہے, اور اس فوٹو کے اوپر لکھا ہوا ہے احمدیہ سینٹر ماسک, اور نیچے لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ. یہ تصویر میرے سامنے ہے, اور تصویر کے اوپر سے یہ فوٹو سے میں دیکھ کر یہ آپ کی بات سامنے پڑھ رہا ہوں, لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ. اور احمد سمراج مرزا غلام احمد قادیانی ہے. یہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بے گستاخیاں اور بے ادبیاں مرزا قادیانی نے کی ہیں. اب دیگر انبیاء ان کی کس طرح بے ادبیاں اور گستاخیاں کی ہیں, اور ان کی کس طرح عزتوں کو پامال کیا ہے, ان کی بھی چاند ایک چیزیں دیکھ لیں. ایک جگہ لکھتے ہیں کہ میں اس بات کا خود قائل ہوں کہ دنیا میں کوئی ایسا نبی نہیں آیا جس نے کبھی اجتہاد میں غلطی نہیں کی. حوالے کے لیے دیکھیے تتیمہ حقیقت الوحی صفحہ 135, روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 573, از مرزا قادیانی. اور اسی طرح ایک جگہ ایسے لکھا ہے کہ میری آمد کی وجہ سے ہر نبی زندہ ہو گیا اور ہر رسول میری قمیض میں چھپا ہوا ہے. میری آمد کی وجہ سے ہر نبی زندہ ہو گیا اور ہر رسول میری قمیض میں چھپا ہوا ہے. حوالہ دیکھیے نزول مسیح صفحہ 100, روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 477, از مرزا قادیانی. ایک جگہ ایسے لکھا ہے کہ خدا تعالی نے مجھے تمام انبیاء علیہ السلام کا مظہر ٹھہرایا ہے, اور تمام نبیوں کے نام میری طرف منسوب کیے ہیں. میں آدم ہوں, میں شیث ہوں, میں نوح ہوں, میں ابراہیم ہوں, میں اسحاق ہوں, میں اسماعیل ہوں, میں یعقوب ہوں, میں یوسف ہوں, میں موسیٰ ہوں, میں داؤد ہوں, میں عیسیٰ ہوں, اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا میں مظہر ہوں, مظہر اتم ہوں, یعنی ذلی طور پر محمد اور احمد ہوں. حوالے کے لیے دیکھیے حقیقت الوحی حاشیہ صفحہ 73, روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 76, از مرزا قادیانی. اور ایک جگہ پھر ایسے توہین انبیاء لکھا ہوا ہے کہ خدا تعالیٰ میرے لیے اس قصر سے نشان دکھلا رہا ہے کہ اگر نوح علیہ السلام کے زمانہ میں وہ نشان دکھلائے جاتے تو وہ لوگ غرق نہ ہو جاتے. دوبارہ خدا تعالیٰ نے میرے لیے اس قصر سے نشان دکھلا خدا تعالیٰ میرے لیے اس قصر سے نشان دکھلا رہا ہے کہ اگر نوح علیہ السلام کے زمانہ میں وہ نشان دکھلائے جاتے تو وہ لوگ غرق نہ ہو جاتے. کیا مطلب؟ کہ نوح علیہ السلام کو وہ نشانیاں اور معجزات نہیں دیے گئے جو مجھے دیے گئے ہیں. اگر یہ میرے معجزات اور نشانیاں نوح علیہ السلام کے دور میں لوگوں کو دکھلائی جاتی تو وہ گمراہ رہ کر ڈوبتے نہ بلکہ نجات پا جاتے. حوالے کے لیے دیکھیے تتیمہ حقیقت الوحی صفحہ 137, روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 575, از مرزا قادیانی. اسی طرح ایک جگہ پھر ایسے لکھا ہے پس اس امت کا یوسف, یعنی یہ عاجز اسرائیلی یوسف سے بڑھ کر ہے. اس امت کا یوسف یعنی یہ عاجز سمراج خود مرزا قادیانی, یعنی اس امت کا یوسف یعنی یہ عاجز اسرائیلی یوسف سے بڑھ کر ہے, کیونکہ یہ عاجز قید کی دعا کر کے بھی قید سے بچایا گیا مگر یوسف بن یعقوب قید میں ڈالا گیا. کیا مانا؟ کہ اس امت کا یوسف میں ہوں, یعنی مرزا قادیانی اپنے آپ کو یوسف بناتا ہے. شکل آپ نے کبھی دیکھی ہوگی اس یوسف کی. اور جو بنی اسرائیل کا یوسف تھا یعنی حضرت یوسف علیہ السلام, میں اس یوسف سے بہتر ہوں. کیسے؟ کہ ان کو قید کی سزا جو وہ برداشت کرنا پڑی, لیکن میں نے دعا کی تو مجھے قید سے بچا لیا گیا. کیا مطلب کہ ان کی دعا قبول نہ ہوئی اور میری قبول ہوئی اس لیے میں بہتر ہوں. حوالہ کے لیے دیکھیے براہین احمدیہ جلد 5 صفحہ 99، روحانی خزانے جلد 21 صفحہ 99، از مرزا قادیانی. یہ تمام کی تمام جو کتابوں کے حوالہ جات دیے جا رہے ہیں یہ کسی اہل سنت آدمی کی نہیں لکھی ہوئی، یہ تمام کی تمام مرزا غلام احمد قادیانی کی خود ہیں یا ان کے بیٹے کی ہیں یا ان کے قریبی شاگردوں کی ہیں، اور خود وہ چھاپنے والے ہیں خود لکھنے والے ہیں. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کے بارے میں تو انتہا کر دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کس قدر بے ادبی اور گستاخی اور توہین انگیز الفاظ کہے ہیں. چنانچہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ آپ کو گالی دینا اور بد زبانی کی اکثر عادت تھی. آپ سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ کو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دینے اور بد زبانی کی اکثر عادت تھی. ادنا ادنا بات میں غصہ آ جاتا تھا، اپنے نفس کو جذبات سے روک نہیں سکتے تھے، مگر میرے نزدیک آپ کی یہ حرکات جائے افسوس نہیں، کیونکہ آپ تو گالیاں دیتے تھے اور یہودی ہاتھ سے کثر نکال لیا کرتے تھے. یہ بھی یاد رہے کہ آپ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو کسی قدر جھوٹ بولنے کی بھی عادت تھی. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. دیکھیے حاشیہ انجام آتھم صفحہ 5 اور روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 289، از مرزا قادیانی. اور ایک جگہ ایسے لکھتے ہیں نہایت شرم کی بات یہ ہے کہ آپ نے پہاڑی تعلیم کو جو انجیل کا مغز کہلاتی ہے یہودیوں کی کتاب تلمود سے چرا کر لکھا ہے اور پھر ایسا ظاہر کیا ہے کہ گویا یہ میری تعلیم ہے. استغفر اللہ. کیا مطلب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو پہاڑی پر وعظ کیا تھا، تعلیم دی تھی، تو وہ تمام کی تمام یہودیوں کی کتاب تلمود سے چوری کی ہوئی تھی، لیکن لوگوں کو یہ باور کرایا کہ یہ میری تعلیم ہے. دیکھیے حاشیہ انجام آتھم صفحہ 6، روحانی خزائن نمبر 11 اور صفحہ 290، از مرزا قادیانی. ایک جگہ ایسے لکھتے ہیں کہ عیسائیوں نے بہت سے آپ کے معجزات لکھے ہیں، مگر حق بات یہ ہے کہ آپ سے کوئی معجزہ نہیں ہوا، اور اس دن سے کہ آپ نے معجزہ مانگنے والوں کو گندی گالیاں دیں اور ان کو حرام کار اور حرام کی اولاد ٹھہرایا، اسی روز سے شریفوں نے آپ سے کنارہ کیا. استغفر اللہ. کیا مطلب کہ عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی معجزہ ظاہر نہیں ہوا، خصوصاً اس دن سے کہ لوگوں نے آپ سے معجزہ مانگا تو آپ نے گندی گالیاں آگے سے بکی اور ہر لوگوں کو حرام کار اور حرام کی اولاد قرار دیا. جب یہ کیا تو شریف لوگوں نے پھر آپ سے مطالبہ ہی چھوڑ دیا. استغفر اللہ. دیکھیے حوالہ حاشیہ انجام آتھم صفحہ 6، روحانی خزائن نمبر جلد نمبر 11 اور صفحہ 290، از مرزا قادیانی. اسی طرح ایک اور بھی بات سنتے جائیے. ایک جگہ لکھتے ہیں کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے، کہ 3 دادیاں اور نانیاں آپ کی زناکار اور قصبی عورتیں تھیں. استغفر اللہ. آپ عیسیٰ علیہ السلام کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے، کہ 3 دادیاں اور نانیاں آپ کی زناکار اور قصبی عورتیں تھیں جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا، مگر شاید یہ بھی خدائی کے لیے ایک شرط ہوگی. حوالہ دیکھیے انجام آتھم صفحہ 7 اور روحانی خزائن نمبر 11 صفحہ 291. ایک جگہ لکھتے ہیں کہ یورپ کے لوگوں کو جس قدر شراب نے نقصان پہنچایا ہے، اس کا سبب تو یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے، شاید کسی بیماری کی وجہ سے یا پرانی عادت کی وجہ سے. استغفر اللہ. کیا مطلب کہ یورپ کے لوگوں کو جس قدر شراب کا نقصان پہنچا، اس کا سبب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے کہ وہ خود شراب پیا کرتے تھے، اور یہ پتہ نہیں کوئی کسی بیماری کی وجہ سے پیتے تھے یا پرانی کوئی عادت پڑی ہوئی تھی. استغفر اللہ. حوالے کے لیے دیکھیے کشتی نوح حاشیہ صفحہ نمبر 73، روحانی خزائن جلد 19، صفحہ 71، از مرزا قادیانی۔ اور ایک جگہ مزید ایسے کہتے ہیں، ایک دفعہ مجھے ایک دوست نے یہ صلاح دی کہ زیباتیس غالباً بیماری کے لیے افیون مفید ہوتی ہے، بس علاج کی غرض سے مذائقہ نہیں کہ افیون شروع کر دی جائے۔ میں نے جواب دیا کہ یہ آپ نے بڑی مہربانی کی کہ ہمدردی فرمائی، لیکن اگر میں زیباتیس کے لیے افیون کھانے کی عادت کر لوں تو میں ڈرتا ہوں کہ لوگ ٹھٹھا کر کے یہ نہ کہیں کہ پہلا مسیح تو شرابی تھا، دوسرا فیونی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ مجھے کسی نے مشورہ دیا کہ تجھے یہ جو بیماری ہے، اس بیماری کے لیے افیون کھا لیا کرو، بہتر ہے۔ میں نے کہا کہ یار، آپ کی بڑی مہربانی، آج میں بڑی ہمدردی فرمائی، لیکن مجھے ڈر یہ لگتا ہے کہ لوگ کہیں یہ نہ کہنا شروع کر دیں کہ پہلا مسیح شرابی تھا، دوسرا فیونی آ گیا۔ پہلے مسیح مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ استغفر اللہ۔ دیکھیے حوالے کے لیے، دیکھیے نسیم دعوت صفحہ نمبر 69 اور روحانی خزائن جلد 19 صفحہ نمبر 434 اور 435، از مرزا قادیانی۔ ایک جگہ ایسے لکھا ہے کہ خدا نے اس امت میں سے مسیح موعود بھیجا جو اس پہلے مسیح سے اپنی تمام شان میں بڑھ کر ہے، اور اس نے اس دوسرے مسیح کا نام غلام احمد رکھا ہے۔ خدا نے اس امت میں سے مسیح موعود بھیجا جو اس پہلے مسیح سے اپنی تمام شان میں بہت بڑھ کر ہے۔ پہلے مسیح سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یعنی اس سے شان میں بہت بڑھ کر ہے، اور اس نے اس تمام مسیح کا نام اور اس نے اس دوسرے مسیح کا نام غلام احمد رکھا۔ حوالے کے لیے دیکھیے دافع البلا صفحہ 13، روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 233، از مرزا قادیانی۔ یہ تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو انتہائی گستاخانہ انداز، بے ادبی اور ان کے گستاخی کے کلمات اس نے مختلف جگہوں پر تحریر کیے ہیں، اور اسی طرح صحابہ کرام جو اس امت کے تمام سے بہتر درجے میں شان، مرتبہ اور مقام میں ہیں، جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ادنا سے ادنا صحابی جو ہے، اگر وہ ایک سا جو ہے جو کا اللہ کے راستہ میں صدقہ کر دے، تو کوئی امتی بہت پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرے، تو میرے صحابی کے وہ ایک سا جو کے صدقے کی ہوئے کے ثواب کو نہیں پا سکتا۔ صحابہ کی کس قدر شان، مرتبہ، مقام تھی، لیکن اس مرزا غلام احمد جو ہے، اب اس کا انداز بھی دیکھ لیجئے کہ صحابہ کے بارے میں اس کے کیا عقائد و نظریات ہیں اور کیا کچھ ان کے بارے میں کہتا ہے۔ چنانچہ یہ لکھتا ہے کہ بعض نادان صحابی جن کو درایت سے کچھ حصہ نہ تھا، درایت سے نا تو سمجھ، ان کو سمجھ بو سے کوئی حصہ نہ ملا۔ حوالہ دیکھیے زمیمہ ابراہین احمدیہ حصہ 5، صفحہ 285 اور روحانی خزان جلد 21 صفحہ 285۔ ایک جگہ لکھتا ہے جو شخص قرآن شریف پر ایمان لاتا ہے، اس کو چاہیے کہ ابو ہریرہ کے قول کو ایک ردی متاع کی طرح پھینک دے۔ ردی متاع یعنی وہ سامان جو کہ ردی قسم کا ہوتا ہے۔ جو قرآن شریف پر ایمان لاتا ہے، اس کو چاہیے کہ ابو ہریرہ کے قول کو ایک ردی متاع کی طرح پھینک دے۔ استغفر اللہ۔ حوالے کے لیے دیکھیے زمیمہ براہین احمدیہ حصہ 5، صفحہ 410، اور آگے بھی مزید ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سنیے کہ حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں کیا بےحدہ بات کہی۔ کہتا ہے کہ ابوبکر و عمر کیا تھے، وہ تو حضرت غلام احمد کی جوتیوں کے تسمہ کھولنے کے بھی لائق نہ تھے۔ استغفر اللہ۔ کہ ابوبکر و عمر کیا تھے، وہ تو حضرت غلام احمد کی جوتیوں کے تسمہ کھولنے کے بھی لائق نہ تھے۔ حوالہ دیکھیے ماہ نامہ مہدی بابت جنوری فروری 1915 صفحہ 57، احمدیہ انجمن اشاعت اسلام۔ ماہ نامہ مہدی بابت جنوری فروری 1915 صفحہ 57، احمدیہ انجمن اشاعت اسلام۔ اور ایک جگہ اور صحابہ اکرام کے بارے میں دیکھیے کیا کچھ ہے. کہتے ہیں کہ پرانی خلافت کا جھگڑا چھوڑو, پرانی خلافت کا جھگڑا چھوڑو, اب نئی خلافت کر لو. ایک زندہ علی تم میں موجود ہے, اس کو چھوڑتے ہو اور مردہ علی کی تلاش کرتے ہو. استغفر اللہ. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کہ تم پرانی خلافت کو چھوڑو, نئی خلافت ہو اب اس کو اپناؤ. ایک زندہ علی تم میں موجود ہے, یعنی اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ایک زندہ علی تم میں موجود ہو, اس کو چھوڑتے ہو اور مردہ علی کی تلاش کرتے ہو. استغفر اللہ. حوالہ دیکھیے ملفوظات احمدیہ جلد اول صفحہ 400 از مرزا غلام احمد قادیانی. اور اسی طرح اگر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتلاؤں کہ اس نے کیا کچھ بےحودگیاں لکھی ہیں تو شاید کوئی سننے کو بھی برداشت نہ کر سکے. وہ میں بیان نہیں کر سکتا کہ کیسی کیسی لکھی ہیں. جو ایک ہلکی سی چیز ہے وہ میں بیان کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ نے کشفی حالت میں اپنے ران پر میرا سر رکھا اور مجھے دکھایا کہ میں اس میں سے ہوں. کشفی حالت میں اپنے ران پر میرا سر رکھا اور مجھے دکھایا کہ میں اس میں سے ہوں. حوالہ دیکھیے ایک غلطی کا ازالہ حاشیہ صفحہ 9 اور روحانی خزائن صفحہ 213 جلد 19 از مرزا قادیانی. اور اس طرح کی اس نے بے شمار صحابہ کرام کے بارے میں اور خلفائے راشدین کے بارے میں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بارے میں طرح طرح کی بےحودگیاں, گستاخیاں اور بے ادبیاں لکھی ہیں. آگے قرآن اور سنت, قرآن اور حدیث کے بارے میں عقائد اور نظریات بھی اس کے سنتے جائیے کہ کیا کچھ عقائد تھے. قرآن مجید کو تمام آسمانی کتابوں پر فضیلت ہے, یہ تو ہر ایک مسلمان جانتا ہے, اور یہ اللہ پاک کی آخری کلام ہے. قیامت تک اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے لیا ہے. لیکن مرزا قادیانی نے اس کتاب کے مقابلے میں الہام اور وحی کا ڈونگ رچایا. مرزا قادیانی کی وحی, الہام, کشف اور خوابوں کے مجموعے کو ایک کتابی شکل میں دیا گیا ہے جسے تذکرہ کہتے ہیں. اس کا نام ہے تذکرہ. یہ الہامات کون کرنے والا تھا؟ کہتے ہیں کہ میرے اوپر فرشتہ آتا جس کا نام تھا ٹیچی ٹیچی, اور ایک فرشتہ مجھ پر آتا مٹھن لال, اور ایک آتا درشنی. اور یہ فرشتے کون تھے, وہ کیا وحی لا کر لاتے تھے, کس زبان میں لاتے تھے, اور وحی ہے کیا, یہ بھی ایک بڑا مزاحیہ چیزیں ہیں. تو یہ کسی اور موقع پر بتلائی جائیں گی کہ کون کون سے ٹیچی ٹیچی فرشتے اس پر آتے تھے اور کیا کیا وحی لے کر آتے تھے. اور وحی بھی آپ سنیں گے تو ہنستے ہنستے شاید وضو ٹوٹ جائے, ایسے اس کے جو اس پر وحی آتی تھی اور کس کس زبان میں آتی تھی, کبھی پنجابی میں, کبھی اردو میں, کبھی سندھی میں, اور کبھی انگلش میں, اور کبھی کسی اور زبان میں. اور وحی تھی کیا, وہ الفاظ بھی سننے والے ہیں, یہ ایک مستقل الگ موضوع ہے. تو جس کی بھی کسی موقع پر یہ بتلایا جائے گا اور وحی کے وہ کیا کیا وحییں تھیں جس پر نازل ہوئی ہیں. چنانچہ اس تذکرہ کے اندر وہ اپنی وحی جو اس نے درجے کی ہے, ایک جگہ لکھتا ہے انا انزلنا قریب من القادیان. استغفر اللہ. ترجمہ یہ ہے قرآن مجید قادیان کے قریب نازل ہوا. انا انزلنا قریب من القادیان, کہ ہم نے اس قرآن کو قادیان کے قریب نازل کیا ہے. اس کی تفسیر کیا کرتا ہے؟ تفسیر کیا یہ ہے انا انزلنا قریب من دمشق بطرف شرقی عند المنارۃ البیضاء, مطلب کہ یہاں اس کی اپنی رہائش تھی نا, کہ کیونکہ اس عاجز کی سکونتی جگہ قادیان کے شرقی کنارے پر ہے, اسی لیے اس کا یہ مطلب کیا گیا کہ قرآن کو ہم نے شرقی کنارے منارہ سفید منارے کے پاس ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے. حوالے کے لیے دیکھیے تذکرہ مجموعہ الہامات صفحہ 76 تبا دوم از مرزا قادیانی. اور ایک اور بھی اس کی وحی سن لیجئے. کہتا کہ ہم کہتے ہیں کہ قرآن کہاں موجود ہے, اگر قرآن موجود ہوتا تو کسی کے آنے کی کیا ضرورت تھی. مشکل تو یہی ہے کہ قرآن دنیا سے اٹھ گیا, اس لیے تو ضرورت پیش آئی کہ محمد رسول اللہ کو برودی طور پر دوبارہ دنیا میں مبعوث کر کے آپ پر قرآن شریف اتارا جائے. کیا مطلب؟ کہ پہلا قرآن دنیا سے اٹھ گیا, اب دوسرا دوبارہ اس کی ضرورت پیش آئی تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ بروزی نبی یعنی مرزا قادیانی کو اس کو دوبارہ نازل کیا اور اس پر قرآن نازل کیا. دیکھیے کلمۃ الفصل صفحہ 173, آز صاحب زادہ مرزا بشیر احمد ایم اے ابن مرزا قادیانی, یعنی مرزا قادیانی کا بیٹا بشیر احمد, یہ اس کی ہے کلمۃ الفصل صفحہ نمبر 173. اور اسی جگہ ایک جگہ یہ لکھتا ہے کہ میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان الہامات پر اسی طرح ایمان لاتا ہوں جیسے کہ قرآن شریف پر اور خدا کی دوسری کتابوں پر, اور جس طرح میں قرآن شریف کو یقینی اور قطعی طور پر خدا کا کلام جانتا ہوں, اسی طرح اس کلام کو بھی جو میرے پر نازل ہوتا ہے خدا کا کلام جانتا خدا کا کلام یقین کرتا ہوں. مطلب جو جیسے قرآن یقینی اور قطعی اور حتمی ہے, اسی طرح جو مجھ پر نازل ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح اللہ کی کلام ہے, کلام ہے یقینی اور حتمی ہے. حوالے کے لیے دیکھیے حقیقت الوحی صفحہ نمبر 220, روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 220, از مرزا قادیانی. اور ایک جگہ اور چیز لکھی ہے وہ بھی سن لیجئے جو حدیث کے متعلق ہے, کہتا ہے کہ تائیدی طور پر ہم وہ حدیثیں بھی پیش کرتے ہیں جو قرآن شریف کے مطابق ہیں اور میری وحی کے معارض نہیں, اور دوسری حدیثوں کو ہم ردی کی طرح پھینک دیتے ہیں. استغفر اللہ. کیا مطلب؟ کہ جو احادیث میری تائید کریں ان کو ہم قبول کرتے ہیں, وہ بھی ہم بطور حوالے کے پیش کر دیتے ہیں, لیکن جو احادیث جو ہیں میری وحی کے معارض ہیں ان کو ہم ردی کی ٹوکری کے ردی کی طرح پھینک دیتے ہیں. حوالہ دیکھیے اعجاز احمدی صفحہ 30, روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 140, از مرزا قادیانی. اور ایک جگہ مزید لکھا ہے کہ میری وحی کے مقابلے میں حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی شے نہیں, میری وحی کے مقابلے میں حدیث مصطفیٰ کوئی شے نہیں ہے معاذ اللہ. دیکھیے حوالہ اعجاز احمدی صفحہ 56, از مرزا قادیانی. یہ تھا قرآن اور حدیث کے بارے میں, جو اس کے عقائد و نظریات اور کس طرح نے قرآن و حدیث کی بے ادبی اور گستاخی کی ہے. اب مسلمانوں کے انتہائی متبرک جگہ حرمین شریفین یعنی مکہ اور مدینہ, ان کے بارے کے اندر بھی جو اس نے کئی کچھ لکھا ہے, ان میں سے چاند ایک چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ایک جگہ لکھتا ہے کہ قرآن شریف کے دائیں صفحے میں شاید قریب نصف کے موقع پر یہی الہامی عبارت انا انزلنا قریب من القادیہ نے لکھی ہوئی موجود ہے, تب میں نے اپنے دل میں کہا کہ ہاں واقعی طور پر قادیان کا نام قرآن شریف میں درج ہے, اور میں نے کہا کہ تین شہروں کا نام اعجاز کے ساتھ قرآن شریف میں درج کیا گیا ہے, مکہ مدینہ اور قادیان. کیا مطلب؟ کہ مکہ مدینہ اور قادیان تینوں کا تذکرہ قرآن کے اندر کیا گیا ہے. دیکھیے حوالہ دیکھیے ازالہ اوہام حاشیہ حصہ اول صفحہ 40, روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 140, از مرزا قادیانی. ایک جگہ لکھتا ہے کہ مسجد اقصی سے مراد مسیح موعود کی مسجد ہے. استغفر اللہ. مسجد اقصی سے مراد مسیح موعود کی مسجد ہے جو قادیان میں واقع ہے, بس کچھ شک نہیں جو قرآن شریف میں قادیان کا ذکر ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله. کیا مطلب؟ کہ یہ قرآن پاک کے اندر مسجد اقصی کا تذکرہ ہے, اس سے مراد وہ مرزا غلام احمد کی قادیان کی والی مسجد وہ مراد ہے. دیکھیے خطبہ الہامیہ صفحہ 21, روحانی خزائن جلد 16 صفحہ 21, از مرزا قادیانی. ایک جگہ مزید لکھا ہے, اب بیت اللہ کا بیت اللہ کی بے ادبی اور گستاخی کا کبھی اندازہ کیجیے. کہتا ہے کہ لوگ معمولی اور نفلی طور پر حج کرنے کو بھی جاتے ہیں مگر اس جگہ نفلی حج سے ثواب زیادہ ہے. اس جگہ سے مراد قادیان, قادیان میں آنا اور وہاں نفل پڑھنا. کہتا ہے کہ مگر اس جگہ نفلی حج سے ثواب زیادہ ہے اور غافل رہنے میں نقصان اور خطر, کیونکہ سلسلہ آسمانی اور حکم ربانی ہے. کیونکہ سلسلہ آسمانی اور حکم ربانی ہے کا مطلب کہ یہاں قادیان میں آ کر نفلی حج کرنا یا آ کر عبادت کرنا, نوافل پڑھنا, یہ نفلی حج سے بہتر ہے. حوالہ دیکھیے آئینہ کمالات اسلام صفحہ 352, اور اسی طرح دیکھیے روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 252. روحانی خزائن کے بارے میں پہلے بتلایا کہ یہ مرزا کی جتنی بھی تصانیف ہیں تمام کو ایک جگہ مدون کیا گیا ہے اور یہ 22 جلدوں پر ایک ضخیم کتاب بنائی گئی ہے. یہ خزانوں کا نام ہے روحانی خزائن. تو ہر کتاب کا الگ بھی حوالہ دیا جاتا ہے, پھر روحانی خزائن کا بھی الگ حوالہ دیا جاتا ہے. ایک جگہ اور بھی حرمین شریف ہے, ان کے بارے میں دیکھیے کہ کیا کچھ کہتا ہے. کہتا ہے کہ حضرت مسیح موعود نے اس کے متعلق بڑا زور دیا ہے. مسیح موعود تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اپنے آپ کو مراد لیتا تھا, کہ حضرت مسیح موعود نے اس کے متعلق بڑا زور دیا ہے اور فرمایا ہے کہ جو بار بار یہاں نہیں آتے مجھے ان کے ایمان کا خطرہ ہے, بس جو قادیان سے تعلق نہیں رکھے گا وہ کاٹا جائے گا. تم ڈرو کہ تم میں سے نہ کوئی کاٹا جائے, پھر یہ تازہ دودھ کب تک رہے گا؟ آخر ماؤں کا دودھ بھی سوکھ جایا کرتا ہے, کیا مکہ اور مدینہ کی چھاتیوں سے یہ دودھ سوکھ گیا کہ نہیں؟ مطلب مکہ اور مدینہ کا دودھ جو ہے وہاں جو لوگوں کو فیض حاصل ہوتا تھا وہ تو ختم ہو گیا, لیکن قادیان کا جو فیض وہ جاری و ساری رہے گا. حوالہ دیکھیے حقیقت رویا صفحہ 46, از مرزا بشیر الدین محمود ابن مرزا قادیانی, مرزا قادیانی کا بیٹا بشیر الدین, اس کی یہ کتاب ہے حقیقت رویا, اس کا صفحہ 46. اور اسی طرح ایک اور بھی سنتے جائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اور روزہ مبارک کے بارے میں کیا کچھ بےحدہ کلام کے ہی ہے. کہتا ہے روزہ اطہر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت متعفن اور حشرات الارض کی جگہ ہے. استغفر اللہ. روزہ اطہر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت متعفن, متعفن میں بدبودار نعوذ باللہ, اور حشرات الارض کی جگہ ہے. دیکھیے حاشیہ تحفہ گلڑویہ صفحہ 112. اور اسی طرح مسلمانوں کے بارے میں اس کے کیا عقائد و نظریات تھے اور مسلمانوں کے بارے میں کیا فتوی دیا کرتا تھا, وہ بھی ان میں سے چند ایک مل سن لیجئے کہ مسلمانوں کے بارے میں کیا عقائد و نظریات تھے. چنانچہ ایک جگہ لکھتا ہے اور ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا تو صاف سمجھا جائے گا کہ اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے اور حلال زیادہ نہیں. کیا مطلب کہ جو ہماری فتح کا قائل نہیں ہے تو صاف سمجھ لو کہ وہ ولد الحرام یعنی حرامی ہے اور وہ حلال زیادہ نہیں ہے. مطلب یہ ہوا کہ جو اس کو نبی مان لے وہ تمام حلال زادے ہیں اور باقی تمام نعوذ باللہ حرام زادے ہیں. حوالہ دیکھیے انوار اسلام صفحہ 30 اور روحانی خزائن جلد 9 صفحہ 31 از مرزا قادیانی. ایک جگہ لکھا ہے کہ جو میرے مخالف تھے ان کا نام عیسائی یہودی اور مشرک رکھا گیا. جو میرے مخالف تھے ان کا نام عیسائی یہودی اور مشرک رکھا گیا. حوالہ دیکھیے نزول مسیح صفحہ 4 روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 282. اور ایک جگہ لکھتا ہے کہ میری ان کتابوں کو ہر مسلمان محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اور اس کے معارف سے فائدہ اٹھاتا ہے اور میری دعوت کی تصدیق کرتا ہے اور اسے قبول کرتا ہے, مگر رنڈیوں کی اولاد نے میری تصدیق نہیں کی. رنڈیوں سے بڑا بدکار عورتیں, باقی تمام نے کی تو رنڈیوں کی اولاد نے میری تصدیق نہیں کی. مطلب کہ جو ان کو نبی نہیں مانتا وہ تمام رنڈیوں کی اولاد ہے, بدکار عورتوں کی اولاد ہے. استغفر اللہ. حوالہ دیکھیے آئینہ کمالات اسلام صفحہ 547 اور 548. اور اسی طرح روحانی خزائن جلد 5 صفحہ نمبر 547 اور 48۔ ایک جگہ لکھتا ہے کہ دشمن ہمارے بیابانوں کے خنزیر ہوں گے اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئی ہے۔ استغفراللہ، دشمن ہمارے بیابانوں یعنی جنگلوں کے خنزیر ہوں گے اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئی ہے۔ دیکھیے حوالہ نجم الہدا صفحہ 53، روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 53، از مرزا قادیانی۔ ایک جگہ کہتا ہے ہر ایک ایسا شخص جو موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتا ہے مگر عیسیٰ کو نہیں مانتا، یا عیسیٰ کو مانتا ہے مگر محمد کو نہیں مانتا، یا محمد کو مانتا ہے پر مسیح موعود کو نہیں مانتا، وہ نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر اور دار اسلام سے خارج ہے۔ استغفراللہ۔ حوالہ دیکھیے کلمۃ الفصل صفحہ 110، از مرزا بشیر احمد، جو بیٹا ہے مرزا قادیانی کا۔ اور ایک جگہ کہتا ہے اور مجھے بشارت دی ہے کہ جس نے تجھے شناخت کرنے کے بعد تیری دشمنی اور تیری مخالفت اختیار کی وہ جہنمی ہے۔ حوالہ دیکھیے تذکرہ مجموعہ الہامات صفحہ 168، تباہ دوم، از مرزا قادیانی۔ اور اسی طرح کہتا ہے ایک جگہ خدا تعالیٰ نے میرے پر ظاہر کیا ہے کہ ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے۔ حوالہ دیکھیے تذکرہ مجموعہ الہامات صفحہ 600، تباہ دوم، از مرزا قادیانی۔ اور اسی طرح ایک جگہ یہ بھی کہتا ہے کہ کل مسلمان جو حضرت مسیح موعود یعنی مرزا قادیانی کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے، خواہ انہوں نے حضرت مسیح موعود کا نام بھی نہیں سنا، وہ کافر اور دار اسلام سے خارج ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ میرا نام انہوں نے سنا ہو نہ سنا ہو، اگر مجھ پر ایمان میرے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے تو تمام کو تم دار اسلام سے خارج ہیں اور کافر ہیں۔ حوالہ دیکھیے آئین صداقت صفحہ 35، از مرزا بشیر الدین محمود ابن مرزا قادیانی۔ یہ تھا جو مسلمانوں کے بارے میں اس کے عقائد اور نظریات تھے۔ تو مزید دوسرے مسلمانوں کے بارے میں مزید اس کے عقائد اور نظریات کیا تھے تو وہ بھی ایک تھوڑے چند ایک چیزیں دیکھ لیجئے۔ ایک جگہ لکھتا ہے ہم تو دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود یعنی مرزا نے غیر احمدیوں کے ساتھ صرف وہی سلوک جائز رکھا ہے جو نبی کریم نے عیسائیوں کے ساتھ کیا۔ غیر احمدیوں سے ہماری نمازیں الگ کی گئیں، ان کو لڑکیاں دینا حرام قرار دیا گیا، ان کے جنازے پڑھنے سے روکا گیا، اب باقی کیا رہ گیا جو ہم ان کے ساتھ مل کر کر سکتے ہیں؟ دو قسم کے تعلقات ہوتے ہیں، ایک دینی دوسرا دنیاوی۔ دینی تعلق کا سب سے بڑا ذریعہ عبادت کا اکٹھا ہونا، اور دنیاوی تعلق کا بھاری ذریعہ رشتہ ناتا ہے۔ سو یہ دونوں ہمارے لیے حرام قرار دیے گئے۔ اگر کہو کہ ہم کو ان کی لڑکیاں لینے کی بھی اجازت ہے تو میں کہتا ہوں کہ نصارہ کی لڑکیاں لینے کی بھی تو اجازت ہے۔ اور اگر یہ کہو کہ غیر احمدیوں کو اسلام کیوں کہا جاتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث سے ثابت کے بعض اوقات نبی کریم نے یہود تک کو اسلام کا جواب دیا۔ یہ مرزا قادیانی کا بیٹا بشیر، اس کی یہ کلام ہے کلمۃ الفصل صفحہ نمبر 169۔ اور اسی طرح ایک جگہ یہ بھی مرزا محمود احمد کی یہ کلام ہے، حوالہ انوار خلافت صفحہ نمبر 90، کہتا کہ ہمارا یہ فرض ہے کہ غیر احمدیوں کو مسلمان نہ سمجھیں اور نہ ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں، کیونکہ ہمارے نزدیک وہ خدا کے ایک نبی کے منکر ہیں۔ اور ایک جگہ لکھتے ہیں کہ غیر احمدی مسلمانوں کا جنازہ پڑھنا جائز نہیں، حتیٰ کہ غیر احمدی معصوم بچے کا بھی جنازہ جائز نہیں ہے۔ غیر احمدی سے مراد جو مرزا غلام احمد کو نہیں مانتا وہ غیر احمدی ہے، تو غیر احمدی کا جنازہ بھی جائز نہیں، حتیٰ کہ ان کے معصوم بچے کا بھی جنازہ جائز نہیں۔ حوالہ دیکھیے انوار خلافت صفحہ 193، از مرزا محمود نیز الفضل مورخا، فضل یہ ان کی اخبار تھی، مورخا 21 اگست 1917، اور اسی طرح الفضل 30 جولائی 1931، یہ دو اخباروں کے اندر بھی آیا اور انوار خلافت صفحہ 193 پر بھی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ چودھری ظفر اللہ خان جو وزیر خارجہ پاکستان تھا تو اس نے قائد اعظم محمد علی جناح کی نماز جنازہ میں شرکت نہیں کی. جب اسلامی اخبارات اور مسلمان اس چیز کو منظر عام پر لائے بھی اس نے نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھی تو قادیانیوں کی جماعت کی طرف سے جواب دیا گیا کہ تمام دنیا جانتی ہے کہ قائد اعظم قادیانی نہ تھے. کیا حقیقت نہیں کہ ابو طالب بھی قائد اعظم کی طرح مسلمانوں کے بہت بڑے محسن تھے، مگر نہ مسلمانوں نے آپ کا جنازہ پڑھا اور نہ رسول خدا نے. یہ آگے سے انہوں نے جواب دیا. اور اسی طرح ایک جگہ لکھتے ہیں، کیونکہ غیر احمدی جب بلا استثناء کافر ہیں تو ان کے 6 ماہ کے بچے بھی کافر ہیں، اور جب وہ کافر ہیں تو احمدی قبرستان میں ان کو کیسے دفن کیا جائے. حوالہ دیکھیے اخبار پیغام صلح جلد 24 نمبر 49 مورخہ 3 اگست 1936 جلد 24 نمبر 49. یہ تھی ان کی اخبار پیغام صلح. یہ تھا کہ جو عام مسلمانوں کے بارے میں ان کے عقائد و نظریات تھے. تو جہاد جس کے لیے اس کو نبوت نبی بنایا گیا، میڈ ان انگریز جو نبی ہے، تو اس کا جہاد کے بارے میں یہ کیا عقائد تھے اور کیا فتوی بازیوں سے نے جہاد کے بارے میں دی ہے، تو وہ بھی چلتے چلتے 2-3 سن لیجئے. ایک جگہ لکھتے ہیں آج اسے دین کے لیے لڑنا حرام کیا گیا، آج سے دین کے لیے لڑنا حرام کیا گیا، اب اس کے بعد جو دین کے لیے تلوار اٹھاتا ہے اور غازی نام رکھ کر کافروں کو قتل کرتا ہے وہ خدا اور اس کے رسول کا نافرمان ہے. حوالہ دیکھیے اشتہار چند منارۃ المسیح صفہ با تا زمیمہ خطبہ الہامیہ. اور اسی طرح ایک جگہ لکھتا ہے کہ میں نے بیسیوں کتابیں عربی فارسی اور اردو میں اس غرض سے تالیف کی ہیں کہ اس گورنمنٹ محسنہ سے بڑا برطانوی حکومت جو اس وقت یہ پاک و ہند پر تھی. میں نے بیسیوں کتابیں عربی فارسی اور اردو میں اس غرض سے تالیف کی ہیں کہ اس گورنمنٹ محسنہ سے ہرگز جہاد درست نہیں، بلکہ سچے دل سے اطاعت کرنا ہر ایک مسلمان کا فرض ہے. چنانچہ میں نے یہ کتابیں بصرف ذرے کثیر چھاپ کر بلاد اسلام میں پہنچائی ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ ان کتابوں کا بہت سا اثر اس ملک پر بھی پڑا ہوا ہے. حوالہ دیکھیے تبلیغ رسالت جلد ششم صفحہ نمبر 65. اور ایک جگہ کہتا ہے کہ آج کی تاریخ تک 30,000 کے قریب یا کچھ زیادہ میرے ساتھ جماعت ہے جو برٹش انڈیا کے متفرق مقامات پر آباد ہے، اور ہر شخص جو میری بیعت کرتا ہے اور مجھ کو مسیح موعود مانتا ہے اسی روز سے اس کو یہ عقیدہ رکھنا پڑتا ہے کہ اس زمانے میں جہاد قطعاً حرام ہے، کیونکہ مسیح آ چکا. خاص کر میری تعلیم کے لحاظ سے اس گورنمنٹ انگریزی کا سچا خیرخواہ اس کو بننا پڑتا ہے. حوالہ دیکھیے گورنمنٹ انگریزی اور جہاد زمیمہ صفحہ نمبر 7. اور ایک جگہ تحفہ گولڈویا صفحہ نمبر 42 پر یہ نظم لکھی ہوئی ہے، اس نظم کے بھی 2-4 مصرے سن لیجئے. کہتا ہے کہ اب چھوڑو جہاد کا اے دوستو خیال، دنیا کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال. اب آ گیا مسیح جو دین کا امام ہے، دین کی تمام جنگوں کا اب اختتام ہے، اب آسمان سے نور خدا کا نزول ہے، اب جنگ اور جہاد کا فتویٰ فضول ہے. دشمن ہے وہ خدا کا جو کرتا ہے اب جہاد، منکر نبی کا ہے جو یہ رکھتا ہے اعتقاد. یہ دیکھیے صفحہ زمیمہ تحفہ گولڈویا صفحہ 42 روحانی خزائیں جلد 17 صفحہ 78 77 اور 78 از مرزا قادیانی. اور اسی طرح ایک جگہ لکھا ہے میں یقین رکھتا ہوں کہ جیسے جیسے میرے مرید بڑھیں گے ویسے ویسے مسئلہ جہاد کے معتقد کم ہوتے جائیں گے، کیونکہ مجھے مسیح اور مہدی مان لینا ہی مسئلہ جہاد کا انکار کرنا ہے. حوالہ دیکھیے مجموعہ اشتہارات جلد سوم صفحہ 19 از مرزا قادیانی. یہ تھا جو اس کے اہم عقائد. باقی چیزیں تو اور بھی بڑی عجیب و غریب ہیں جو انہوں نے ملکہ وکٹوریا کی شان کے اندر اور انگریز کی اطاعت کے بارے میں جو باتیں کہی ہیں تو وقت میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں کہ یہ تھے وہ مرزا غلام محمد قادیانی جو اپنے آپ کو نبی ثابت کرتے ہیں اور اس کے لیے بڑی جوڑ سار توڑ کی کوشش کرتے ہیں اور بڑا ہزاروں اور لاکھوں کے اعتبار سے لوگوں کو طرح طرح کے جھانسے دے کر اس کی طرف لانے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ ان کے عقائد و نظریات تھے اللہ کی ذات کے بارے میں, نبی کے بارے میں, دیگر انبیاء کے بارے میں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں, صحابہ کرام اور اس طرح دیگر مسلمانوں کے بارے میں, قرآن اور حدیث اور اسی طرح مقدس مقامات یعنی بیت اللہ مسجد نبوی کے بارے میں جو آپ نے سن لیے. اب فیصلہ آپ پر ہے کہ خود ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کیا ایسے آدمیوں کی تعلیمات تک کیا دین کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق ہو سکتا ہے, ان کے بارے میں کیا فتویٰ ہو سکتا ہے, ان کے بارے میں کیا ان کو کہنا چاہیے. یہ سامعین جو ہے خود اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حق سمجھ کر, صحیح دین سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس طرح کے باطل فرقے اور جھوٹے مدعیان نبوت جو ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ما علی الا البلاغ.